السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. اسلام آباد میں پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس. افغانستان کے بارے میں نئی پالیسی کے بارے میں جمعرات کو وزیراعظم خاقان عباسی کی زیر صدارت منعقد ہوا. اس کے علاوہ یہ رپورٹس.
پینے کے پانی میں زہریلے مواد آرسینک کی موجودگی سے کروڑوں پاکستانیوں کو خطرہ لاحق، عالمی ادارہ صحت کی رپورٹ. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
پاکستان اور بھارت کے درمیان پارلیمانی وفود کے تبادلے کی تجویز. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل.
جنوبی ایشیا.
رازداری یا پرائیویسی کا حق شہریوں کا بنیادی حق ہے، بھارتی سپریم کورٹ کا تاریخی فیصلہ. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم.
اور دوسری اہم خبروں میں، یمن کے دارالحکومت صنعا پر قابض حوثی باغیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے زیر قبضہ علاقے میں ایک ہوٹل پر ہونے والے فضائی حملے میں 30 افراد مارے گئے ہیں. جنوبی چین میں ایک طاقتور ہوائی طوفان میں 12 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جہاں شدید ہواؤں اور بارشوں نے ہزارہا لوگوں کو اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر دیا، اور سیلابوں کے باعث نظام درہم بھرم ہو گیا اور بجلی منقطع ہو گئی. سوئٹزرلینڈ میں پولیس نے بتایا ہے کہ سوئس ایلپس کے دیہات میں مٹی کے بڑے تودے گرنے سے رہائشیوں کو گھر چھوڑنے پڑے، اور کم از کم 8 افراد لاپتہ ہیں. ہالینڈ کی پولیس نے جمعرات کے روز ایک 22 سالہ مشتبہ شخص کو گرفتار کیا ہے، جس کے بارے میں اسپین کی پولیس نے اطلاع دی تھی کہ وہ روٹرڈیم کے ایک روز پہلے ہونے والے میوزک کنسرٹ پر دہشت گرد حملہ کرنا چاہتا تھا. سعودی عرب کے شہر مکہ میں، جہاں لاکھوں مسلمان فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے جمع ہیں، سیکیورٹی کے لیے فوج کو طلب کیا گیا ہے. اور قطر کی حکومت نے سعودی عرب اور اس کے اتحادی عرب ملکوں کے بائیکاٹ کے باوجود ایران کے ساتھ مکمل سفارتی تعلقات بحال کرنے کا اعلان کیا ہے. اسلام آباد میں پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس. افغانستان کے بارے میں نئی پالیسی کے باعث جمعرات کو وزیراعظم خاقان عباسی کی صدارت میں منعقد ہوا. یہ اجلاس ابھی ختم ہوا ہے، اور اسلام آباد میں ہمارے نامہ نگار محمد اشتیاق موجود ہیں. آئیے ان سے اس کی تفصیلات پوچھتے ہیں. جی السلام علیکم اشتیاق.
جی وعلیکم السلام.
فرمائیے گا کہ کیا صورتحال ہے، اور کیا آپ نے تفصیلات حاصل کی ہیں اس اجلاس کے بعد؟
جی جیسا کہ آپ نے کہا کہ اب سے تھوڑی دیر قبل ہی یہ اجلاس ختم ہوا ہے، اور اس اجلاس کا مقصد یہی تھا کہ جو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنوبی ایشیا سے متعلق جو اپنی پالیسی کا اعلان کیا تھا اور پاکستان کے بارے میں جو بیان دیا تھا، اس کے بارے میں باضابطہ طور پر رد عمل کا اظہار کرنا تھا. قومی سلامتی کمیٹی جو ہے، یہ اس میں یہ اجلاس وزیر اعظم کی زیر صدارت ہوا، جس میں فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سمیت مسلح افواج کے سربراہان اور انٹیلیجنس ادارے آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر جنرل کے علاوہ جو اہم وفاقی وزراء ہیں، جن میں خزانہ، خارجہ اور داخلہ کے وزراء شامل ہیں، وفاق کے وہ اس میں شریک تھے. اس میں جو صدر ٹرمپ کی طرف سے پاکستان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہاں اب بھی دہشت گردوں کی پناہ گاہیں موجود ہیں اور امریکہ اس پر مزید خاموش نہیں رہ سکتا، اس بیان کے حوالے سے کہا گیا کہ پاکستان کے بارے میں جو الزامات عائد کیے گئے ہیں وہ ان کو قطعی طور پر مسترد کیا گیا ہے، اور ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ محض پاکستان کو قربانی کا بکرا بنانے سے افغانستان میں جو امن اور کا حصول ہے وہ ممکن نہیں ہوگا. جبکہ ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ افغان جنگ جو ہے وہ پاکستان میں نہیں لڑی جا سکتی. قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں ایک مرتبہ پھر یہ کہا گیا ہے کہ ماضی میں جس طرح پاکستان امریکہ کے ساتھ مشترکہ جو دشمن ہے دہشت گردی کا، اس میں جس طرح کامیاب تعاون کرتا رہا ہے، وہ آئندہ بھی اس طرح کا تعاون کرنے کو تیار ہے، لیکن پاکستان کی جو جغرافیائی جو خود مختاری ہے اور سرحدی سلامتی ہے، اس کا ہر قیمت پر دفاع کیا جائے گا. اس کے علاوہ پاکستان نے یہ بھی طرف سے ایک الزام لگایا ہے کہ اب بھی افغانستان، خاص طور پر مشرقی افغانستان میں دہشت گردوں کی پناہ گاہیں موجود ہیں، اور امریکہ سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے یا یہ کہا گیا ہے کہ وہ افغانستان میں ایسے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے جو پاکستان میں شدت پسندی کے حملوں میں جو ملوث پائے جاتے ہیں. تو یہ وہ اہم نکات تھے جو کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے میں ابھی تک جو سامنے آئے ہیں.
تو آپ کیا سمجھتے ہیں باقی جو لیڈر ہیں جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ اس بارے میں کیا اظہار خیال کر رہے ہیں اور عام تاثر کیا ہے؟
جی, حزب مخالف کی جماعتیں بھی حکومت پر کافی تنقید کرتی رہی ہیں, کیونکہ اس سے قبل وزارت خارجہ کی طرف سے ایک بیان ضرور آیا تھا جو صدر ٹرمپ کا پالیسی بیان تھا اس کے بارے میں, اور جبکہ ایک روز قبل فوج کے سربراہ نے بھی اس بارے میں بیان جاری کیا تھا کہ پاکستان امریکی امداد نہیں چاہتا بلکہ اعتماد کا خواہاں ہے. تو اس تناظر میں حزب مخالف کی جماعتوں کی حکومت پر تنقید تھی کہ وہ کوئی باضابطہ رد عمل کا اظہار ابھی تک نہیں کیا. تو لیکن آج کیونکہ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے تو یہ ایک مفصل بیان آیا ہے. اس کے علاوہ حزب مخالف کی جماعتوں نے صدر ٹرمپ کا جو بیان ہے اس کے بارے میں قومی اسمبلی میں جو تحریکیں بھی جمع کرائی ہیں جس میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ یہ ایک اہم معاملہ ہے اور اس لیے اس پر فوری طور پر بحث ہونی چاہیے, جبکہ ان کی طرف سے بھی یہی کہا گیا ہے کہ پاکستان پر محض دباؤ ڈالنے سے مسائل کا حل ممکن نہیں ہوگا.
بہت شکریہ محمد اشتیاق. تو سامعین, یہ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے تھے محمد اشتیاق جو بتا رہے تھے کہ پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی زیر صدارت ہوا, اور اس اجلاس میں جنرل قمر جاوید باجوہ سمیت مسلح افواج کے سربراہان, انٹیلیجنس ادارے آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر جنرل اور متعلقہ وفاقی وزراء نے شرکت کی, اور پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت پر مشتمل قومی سلامتی کمیٹی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے پاکستان کے بارے میں عائد الزامات کو مسترد کیا اور کہا کہ پاکستان کو قربانی کا بکرا بنانے سے افغانستان کو مستحکم بنانے میں مدد نہیں ملے گی, اور پاکستان نے یہ بھی کہا کہ وہ دہشت گردی کے خلاف آئندہ بھی اپنا تعاون جاری رکھے گا. پاکستانی سینٹ کے گروپ نے تجویز کیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان دوستانہ تعلقات کی استواری کے لیے پارلیمنٹ کے راکین ایک دوسرے سے رابطے میں رہیں. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
پاکستانی پارلیمان کے آوان بالا یعنی سینٹ کے گروپ نے پاکستان اور بھارت کے پارلیمان کے وفود کے درمیان رابطے قائم کرنے کی تجویز دی ہے. یہ تجویز پاکستانی سینٹ میں بھارت کے ساتھ دوستی کے پارلیمانی گروپ کی طرف سے سامنے آئی ہے. اس گروپ کے کنوینر اور حزب مخالف کی جماعت پیپلز پارٹی کے سینیٹر کریم احمد خواجہ نے جمعرات کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات گزشتہ 70 سال سے کشیدگی کا شکار ہیں اور انہیں بہتر کرنے کے لیے پارلیمانی رابطے بھی ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا,
اور ہم نے فورن آفس سے بریفنگ بھی لی ہے جو ایشوز ہیں بٹوین پاکستان اور انڈیا. یقیناً کشمیر بھی ایشو ہے, اور مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بٹوین پارلیمنٹ, دو پارلیمنٹ میں بٹوین اگر رابطے ہوتے ہیں, ہم نے ایک اسٹیپ اور آگے بھی کیا ہے کہ جو ہمارے بارڈر ریجن کی پارلیمنٹس ہیں, مثال ایسٹ پنجاب اور اپنا پاکستان کی بھی پنجاب, اسی طرح سندھ کی جو پارلیمنٹ ہے اور راجستھان اور گجرات کی, اس میں بھی آپس میں ہونا چاہیے.
کریم خواجہ نے کہا کہ دونوں ملکوں کے قانون سازوں کے درمیان رابطے ان کے باہمی معاملات کو حل کرنے میں معاون ہو سکتے ہیں. تجزیہ کار اے ایش نیئر نے کہا کہ پاکستان کی پارلیمان کی طرف سے ایسی تجویز ایک خوش آئند بات ہے.
ہندوستان اور پاکستان کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ با اختیار لوگ بھی ہیں, وہ اپنے اپنے ہاں ایسی ایسی کمیٹیوں پہ بیٹھتے ہیں جو پالیسی میکنگ کمیٹیز ہوتی ہیں جہاں پہ وہ پالیسیز کو انفلوئنس کر سکتے ہیں. تو ان کے لیے یہ جاننا کہ صرف یہی نہیں کہ ہمارے جذبات کیا ہیں اور ہماری معلومات کیا ہیں, بلکہ دوسری طرف سے کیسے جذبات کا اظہار ہو رہا ہے اور کیسی معلومات مل رہی ہیں وہاں سے, وہ بہت ضروری ہے. تو اس کو میں بہت ہی سگنیفیکنٹ سمجھتا ہوں.
پاکستان اور بھارت کے پارلیمانی وفود کے درمیان رابطوں کی تجویز ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب اسلام آباد اور نئی دہلی کے درمیان تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں اور سفارتی رابطے بھی تعطل کا شکار ہیں. ایش نیئر نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں امن و سلامتی کے لیے پاکستان اور بھارت کے تعلقات کا بہتر ہونا ضروری ہے, اور ان کے بقول دونوں ملکوں کے پارلیمانی وفود کے درمیان رابطوں سے ایک دوسرے کے بارے میں مفاہمت کو فروغ حاصل ہوگا. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
بھارت کی سپریم کورٹ نے اپنے ایک متفقہ فیصلے میں کہا ہے کہ پرائیویسی یعنی نجی معلومات کو پوشیدہ رکھنا بھارتی شہریوں کا بنیادی حق ہے جو زندگی اور آزادی کا ضامن ہے۔ اس اہم فیصلے کے بارے میں نئی دہلی سے سہیل انجم تفصیلات دیتے ہیں۔
سپریم کورٹ کے 9 رکنی بینچ نے ایک تاریخی فیصلہ سناتے ہوئے حق رازداری کو آئین کی دفعہ 21 کے تحت شہریوں کا بنیادی حق قرار دیا۔ اس نے کہا کہ حق رازداری یا پرائیویسی کا حق زندگی کے حق جیسا ہے جس کی ضمانت آئین میں دی گئی ہے۔ اتفاق رائے سے سنایا جانے والا یہ فیصلہ حکومت کے لیے زبردست جھٹکا ہے جو کہ یہ اصرار کر رہی تھی کہ آئین انفرادی رازداری کو بنیادی حق کی حیثیت سے تسلیم نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ یہ فیصلہ 14 نمبروں والے آدھار کارڈ کی اسکیم کے لیے بھی زبردست رکاوٹ ہے۔ اس کے تحت ہر شہری کو اپنی تصویر اور انگلیوں کے نشان دینے اور آنکھوں کی اسکیننگ کرانی پڑتی ہے۔ اس کے بعد اسے آدھار نام کا ایک کارڈ جاری کیا جاتا ہے جسے اب حکومت تمام فلاحی اسکیموں کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے لین دین، خرید و فروخت اور دیگر حکومتی کاموں کے لیے لازم قرار دے رہی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ انگلیوں کے نشان اور آنکھوں کی اسکیننگ سے رازداری کے حق کی خلاف ورزی نہیں ہوتی۔ سپریم کورٹ نے اس فیصلے سے ایم پی شرما کیس اور کھڑک سنگھ کیس میں سنائے جانے والے فیصلوں کو مسترد کر دیا جن میں کہا گیا تھا کہ حق رازداری شہریوں کا بنیادی حق نہیں ہے۔ قانونی ماہرین اور حزب اختلاف کی جماعتوں نے اس تاریخی فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ معروف قانون داں اور سماجی کارکن ایڈوکیٹ شاہد علی خان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے فیصلے کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ اس کے ذریعے ان کے خیال میں آئینی حقوق کو سلب کرنے کی حکومت کی کوششوں پر روک لگے گی۔
سپریم کورٹ نے اس حق کو یا نجتا جسے کہتے ہیں پرائیویسی کا جو حق ہے اس کو فنڈامنٹل رائٹس میں شمار کیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی جیت ہے ہندوستان کے شہریوں کی، ہندوستان کے ناگرکوں کی۔ ورنہ جس طرح سے سب چیزیں ہو رہی تھیں اس سے ایسا لگ رہا تھا جتنا بھی فنڈامنٹل رائٹس کا جو چکر ہے کنسٹیٹیوشن کے اندر دھیرے دھیرے سب ختم کر لیں گے، لیکن اس آرڈر سے ہمیں پوری طرح سے پھر امید چاہیے کہ آنریبل سپریم کورٹ ایسا نہیں ہونے دے گی۔ دراصل ایک آرٹیکل ہے آرٹیکل 368 کنسٹیٹیوشن کے اندر جو یہ کہتا ہے کہ کنسٹیٹیوشن میں جو بھی بیسک فیچرس ہیں اور بیسک اسٹرکچر ہے کوئی بھی گورنمنٹ اس کو چینج نہیں کر سکتی، اور اگر گورنمنٹ چینج کرے گی تو سپریم کورٹ کو حق ہے اس کو ختم کر دینے کا۔ تو اگر گورنمنٹ کوئی بھی ایسی حرکت کرے گی اس کے بعد میں گورنمنٹ بھی جانتی ہے کہ سپریم کورٹ کو پھر اس سے ڈاؤن کر دے گی، تو اس کی ہمیں پوری امید ہے کہ گورنمنٹ کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھائے گی۔
حکومت نے بھی فیصلے کا خیر مقدم کیا لیکن یہ بھی کہا کہ آئین کے تحت دیگر حقوق کو دی گئی ضمانتوں کی مانند حق رازداری کی ضمانت بھی مشروط ہے۔ عرضداشت داخل کرنے والے معروف وکیل پرشانت بھوشن نے کہا کہ آدھار کارڈ کی اسکیم کے بارے میں عدالت نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، 5 ججوں کا ایک الگ بینچ اس معاملے پر سماعت کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے قبل بینچ نے حکومت سے پوچھا تھا کہ کیا اس نے آدھار کی تفصیلات کے تحفظ کے لیے کوئی مضبوط طریقہ کار اختیار کیا ہے۔ ساؤتھ ایشیا مائنارٹی لائرز ایسوسی ایشن ساملہ کے جنرل سیکرٹری فیروز خان قاضی ایڈوکیٹ نے کہا اس فیصلے سے نہ صرف شہریوں کی رازداری کا تحفظ ہوا ہے بلکہ یہ ان کو باوقار زندگی جینے کے مواقع بھی تحفظ کرتا ہے۔ ریپیٹ، ساؤتھ ایشیا مائنارٹی لائرز ایسوسی ایشن ساملہ کے جنرل سیکرٹری فیروز خان غازی ایڈوکیٹ نے کہا اس فیصلے سے نہ صرف شہریوں کی رازداری کا تحفظ ہوا ہے بلکہ یہ ان کو باوقار زندگی جینے کے مواقع کا بھی تحفظ کرتا ہے۔ بہت سے سماجی ماہرین نے آدھار میں دی گئی شہریوں کی ان تفصیلات کے جو کہ راز میں رہنی چاہیے افشا ہو جانے یا کٹ لیے جانے کا اندیشہ ظاہر کیا ہے۔ سینئر وکیل سولی سوراب جی نے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے شہریوں کے بنیادی حق کا تحفظ کرنے والا قرار دیا۔ دیگر ماہرین نے بھی فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ کانگریس کے نائب صدر راہل گاندھی نے کہا اس فیصلے نے نگرانی کے ذریعے عوام کو دبانے کے بی جے پی کے نظریے کو مسترد کر دیا۔ دیگر بہت سے سیاستدانوں نے بھی فیصلے کو بی جے پی کے نظریات کے منافی قرار دیا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
ہالینڈ کی پولیس نے جمعرات کے روز ایک 22 سالہ مشتبہ شخص کو گرفتار کیا ہے جس کے بارے میں اسپین کی پولیس نے اطلاع دی تھی کہ وہ روٹرڈیم کے ایک روز پہلے ہونے والی میوزک کنسرٹ پر دہشت گرد حملہ کرنا چاہتا تھا۔ اس شخص کو جنوبی صوبے برابنت میں اس کے گھر سے گرفتار کیا گیا اور ایک مشتبہ منی بس سے گیسولین ٹینکوں کو قبضے میں لے لیا گیا۔ اس کے بعد عہدیداروں نے روٹرڈیم میں بدھ کے روز ہونے والے میوزک کنسرٹ کو منسوخ کر دیا۔ منتظمین نے ایک مشتبہ چھوٹی سی بس کو اس جگہ کے قریب پا کر امریکی راک گروپ کا پروگرام منسوخ کر دیا۔ روٹرڈیم کے میئر احمد ابو طالب کا کہنا تھا
Nee, de politie viel op doordat het een paar keer heen en weer ging met een Spaans kenteken en dat was voor de politie aanleiding om
Rotterdam ke meer keh rahe hain ke is bus ko jiski license plate Spain ki thi us jagah ke qareeb mushtaba taur par aate jaate dekha gaya isliye use qabze mein le liya gaya۔ پولیس نے جمعرات کے روز کہا کہ ڈرائیور اسپین کی شہریت رکھنے والا میکینک ہے جس نے وضاحت کی کہ یہ بوتلیں وین میں کیوں تھیں۔ انہوں نے کہا کہ بظاہر اس کا تعلق دہشت گردی سے نہیں ہے لیکن اس شخص سے پوچھ گچھ جاری ہے۔ سعودی عرب کے شہر مکہ میں جہاں لاکھوں مسلمان فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے جمع ہیں، سیکیورٹی کے لیے فوج کو طلب کیا گیا ہے۔ سعودی عرب کی سیکیورٹی فورسز نے بدھ کے روز مکہ کے پریڈ گراؤنڈ میں مارچ کیا اور کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے اپنی تیاریوں کا مظاہرہ کیا۔ ہر سال تقریباً 20 سے 30 لاکھ عازمین حج کی ادائیگی کے لیے مکہ میں جمع ہوتے ہیں جن کی حفاظت کے لیے وسیع انتظامات کیے جاتے ہیں۔ ایران اور سعودی عرب کے درمیان جلد ہی سفارتی وفود کی آمد و رفت ہونے والی ہے۔ تہران نے بدھ کے روز سفارتی عہدیداروں کے تبادلوں کی جانب اشارہ کیا جس کے بعد یہ قیاس آرائی کی جا رہی ہے کہ دونوں علاقائی حریفوں کے درمیان پچھلے سال سے جاری کشیدہ تعلقات میں بہتری آ سکتی ہے۔ قطر کی حکومت نے سعودی عرب اور اس کے اتحادی عرب ملکوں کے بائیکاٹ کے باوجود ایران کے ساتھ مکمل سفارتی تعلقات بحال کرنے کا اعلان کیا ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ نے جمعرات کو اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ اپنے سفیر کو واپس تہران بھیج رہی ہے جنہیں سن 2016 میں تہران میں سعودی سفارت خانے پر مشتعل ہجوم کے حملے کے بعد احتجاجاً واپس بلا لیا گیا تھا۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے۔ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔
کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھولی رکھنی چاہیے۔
پاکستان اور بھارت کے
کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے۔
Great ideas.
25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360. صرف آج نیوز پر۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ متحد ہو جائیں۔ رائے عامہ کے حالیہ جائزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد صدر کو مزید تقسیم کا ذمہ دار قرار دیتی ہے۔ وائس آف امریکہ کے مائیکل باومین کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چلانی۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کے مغربی حصے کا 2 روزہ دورہ مکمل کر لیا۔ اپنے دورے کے اختتام پر نیواڈا میں خطاب کرتے ہوئے صدر نے امریکی قوم سے متحد ہونے کی اپیل کی۔ صدر نیواڈا کے مقام رینو میں بدھ کے روز سابقہ فوجیوں کے ایک کنونشن سے خطاب کر رہے تھے۔
It is time to heal the wounds that divide us and to seek a new unity based on the common values that unite us. We are one people with one home.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جب ہمیں ان زخموں کو مندمل کرنے کی ضرورت ہے جو ہمیں تقسیم کرتے ہیں، اور اب ہمیں نئے سرے سے اس اتحاد کی ضرورت ہے جس کی بنیاد ہماری ان اقدار پر ہے جو ہمیں آپس میں جوڑتی ہیں۔ ہم سب ایک ہیں جن کا ایک وطن اور ایک ہی پرچم ہے۔ ٹرمپ کی اتحاد کے لیے اپیل ایک ایسے روز کی گئی جب رائے عامہ کے ایک نئے جائزے سے پتا چلا کہ 2/3 امریکی یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ ملک میں اتحاد کی بجائے مزید تقسیم کا باعث بن رہے ہیں۔ ٹرمپ نے ایک روز پہلے فینکس ایریزونا میں ایک ایسے ہی خطاب میں میڈیا پر شدید نکتہ چینی کی تھی جو شارلٹسویل ورجینیا میں نوساختہ نازیوں اور سفید فام نسل پرستوں کے ایک حالیہ احتجاج کے نتیجے میں مہلک تشدد کے واقعات پر صدر کے رد عمل کی کوریج سے متعلق ہے۔
So I'm condemning the strongest possible terms, egregious display, hatred, bigotry and violence. Okay, I think you can't do much better, right? Okay, but they didn't want to put this on. They had it on initially, but then when they talked,
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ میں نفرت، عدم برداشت اور تشدد کے اظہار کی بھرپور مذمت کر رہا ہوں. میرے خیال میں اس سے زیادہ تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن وہ ایسا چاہتے ہی نہیں. جب وہ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انہوں نے رد عمل جلد نہیں دیا, انہوں نے بر وقت رد عمل کا اظہار نہیں کیا, انہوں نے اس بارے میں رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے ایک دن کا وقت لے لیا. وہ یقینی طور پر نسل پرست ہیں. ٹرمپ پر وسیع تر سطح پر تنقید ہوئی کہ انہوں نے دونوں فریقوں کو تشدد کے لیے مردے الزام ٹھہرایا. احتجاجی مظاہروں کے نتیجے میں 32 سالہ حیدر ہائر ہلاک ہو گئی تھیں جب سفید فام نسل پرستوں سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے مخالف مظاہرین پر اپنی گاڑی چڑھا دی تھی. رینو میں خطاب کے بعد ٹرمپ نے اس قانون پر دستخط کر دیے جس کے تحت اس عمل کو بہتر بنایا جائے گا جس میں سابقہ فوجی معذوری کی وجہ سے سہولیات کے لیے اپنے کلیمز کو یو ایس ویٹرنز ایڈمنسٹریشن کے پاس لائیں گے. وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ 470,000 سے زائد سابق فوجی اپنی اپیلوں پر فیصلے کے منتظر ہیں. بیچے چلانی, اردو ویو اے, واشنگٹن.
ستمبر میں جب کانگریس کے ارکان تعطیلات سے واپس آئیں گے تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تجویز کردہ اس دیوار کے لیے بجٹ کا معاملہ تناؤ کا باعث بن سکتا ہے جو وہ امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر تعمیر کرنا چاہتے ہیں. ڈیموکریٹ اور بعض ریپبلکن اراکین کانگریس کو اس سے بحث ہے کہ آیا 1.6 ارب ڈالر اس دیوار پر صرف کرنے کا جواز موجود ہے. واشنگٹن سے 1700 میل دور ٹیکسس میں ڈیل روئے کے مقام پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار اور وہاں کے رہائشی دونوں کہتے ہیں کہ یہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے جتنا کہ واشنگٹن سمجھتا ہے. کانگریس کے لیے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار کیتھرین گیبسن کی رپورٹ کی مزید تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منصر.
ریو گرانڈے وہ دریا ہے جو امریکہ اور میکسیکو کے درمیان بہتا ہے. کوری میڈاکس کا تعلق کسٹمز اور بارڈر پیٹرول سے ہے. وہ کہتے ہیں میکسیکو کی جانب سے دریا میں اترنا بہت آسان ہے, یہ زیادہ گہرا نہیں ہے. کوری میڈاکس دیکھ چکے ہیں کہ غیر قانونی تارکین وطن ہر ممکن طریقے سے دریا پار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ تختوں کا استعمال کرتے ہیں, گھوڑوں کا, ٹیوبس کا استعمال کرتے ہیں یا صرف تیر کر دریا پار کر لیتے ہیں. اس وقت وہاں موجود دیوار کے ساتھ کوئی 3 کلومیٹر کا راستہ بہت دشوار ہے, سخت گرمی اور حبس والا. بارڈر پیٹرول یا سرحدی محافظ بلندی سے یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. امریکہ اور میکسیکو کو الگ کرنے والا دریائے ریو گرانڈے محض ایک مقام ہے. سرحدی محافظ منشیات کے سمگلروں کا پیچھا ریگستان میں اور دریائے پیکوس کے آبی درے میں بھی کرتے ہیں اور وہاں ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں. سخت گرم ریگستان اور آبی درے بھی دیوار کا کام کرتے ہیں. کسٹمز اور بارڈر پیٹرول کے میتھیو ہڈاک کہتے ہیں
It's not a one size fits all border and what is that right mix in one area may not be the right mix even a short distance.
یہ کوئی یکساں سرحد نہیں ہے, چنانچہ اس کے ایک حصے کے لیے جو انتظام درست ہے وہ قریب ہی دوسرے کے لیے نہیں ہو سکتا. قانون نافذ کرنے والے مقامی ادارے کے شیرف جو فرینک مارٹینز کہتے ہیں کہ سرحدی راستے کی وجہ سے مسلسل ایک دیوار بنانے کی بحث تبدیل ہوتی رہتی ہے. شیرف کہتے ہیں ان کے علاقے میں کوئی خطرہ نہیں, اور اگر صدر بذات خود دیکھیں تو انہیں ایک مختلف حقیقت نظر آئے گی.
People need to step foot on the border. People that are talking need to know what they're talking about.
لوگوں کو چاہیے کہ وہ سرحد پر آئیں. جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ خود آ کر دیکھیں کہ وہ کس بارے میں بات کر رہے ہیں. اگرچہ ایک مسلسل دیوار کی تعمیر کا ٹرمپ کا وعدہ واشنگٹن میں بحث طلب ہے, مگر ڈیل ریو میں ان کے بعض حامی کہتے ہیں کہ اگر وہ نیو یارک میں 9 ارب ڈالر کی املاک تعمیر کر سکتے ہیں تو وہ دیوار تعمیر کرنا بھی جانتے ہیں. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
یمن کے دارالحکومت صنعا پر قابض حوثی باغیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے زیر قبضہ علاقے میں ایک ہوٹل پر ہونے والے فضائی حملے میں 30 افراد مارے گئے ہیں. باغیوں کے مطابق حملہ دارالحکومت صنعا کے شمال میں واقع ارحب نامی علاقے میں ایک چھوٹے سے ہوٹل پر ہوا. عرب نشریاتی ادارے الجزیرہ نے خبر دی ہے کہ ہوٹل پر بمباری میں درجنوں افراد ہلاک اور زخمی ہوئے. حوثی باغیوں کے زیر انتظام کام کرنے والے ٹی وی اسٹیشن المسیرتہ نے دعویٰ کیا کہ فضائی حملے میں 30 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو گئی ہے جبکہ کئی افراد زخمی ہیں. حوثی باغیوں نے حملے کا الزام سعودی عرب کی قیادت میں قائم عرب ملکوں کے اتحاد پر عائد کیا ہے. تاہم عرب اتحاد کی جانب سے تاحال اس حملے پر کوئی رد عمل یا بیان سامنے نہیں آیا. جنوبی چین میں ایک طاقتور ہوائی طوفان میں 12 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جہاں شدید ہواؤں اور بارشوں نے ہزارہا لوگوں کو اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر دیا، اور سیلابوں کے باعث نظام درہم برہم ہو گیا اور بجلی منقطع ہو گئی۔ مکاؤ کے علاقے میں طوفان ہاتھوں نے 8 افراد ہلاک اور 100 سے زیادہ زخمی کر دیے۔ پچھلے 50 سال میں اس جوئے کے مرکز کو نقصان پہنچانے والا یہ سب سے بڑا طوفان تھا۔ سوئٹزرلینڈ میں پولیس نے بتایا ہے کہ سوئس ایلپس کے دیہات میں مٹی کے بڑے تودے گرنے سے رہائشیوں کو گھر چھوڑنے پڑے ہیں اور کم از کم 8 افراد لاپتہ ہو گئے ہیں۔ عہدیداروں نے بتایا کہ لاپتہ افراد میں جرمن، آسٹرین اور سوئس شہری شامل ہیں۔ یہ مٹی کے تودے بدھ کے روز دور دراز سوئس وادی میں گرے اور بونڈو کا گاؤں مٹی، پتھروں اور گرد سے بھر گیا۔ یہ علاقہ اٹلی کی سرحد کے قریب ہے۔ گاؤں کے تقریباً 100 رہائشیوں کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ کچھ لوگوں کو فضائی ذریعوں سے نکالا گیا۔ امریکہ اور مصر کے درمیان تعلقات جو صدر ٹرمپ کے آنے کے بعد سے بہتر ہونا شروع ہوئے تھے، بدھ کے روز کشیدگی کا شکار نظر آتے ہیں، جب امریکہ نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے باعث اس کی امداد پر پابندی لگا دی ہے۔ مصر امریکہ کی طرف سے سب سے زیادہ غیر ملکی امداد حاصل کرنے والا ملک ہے، لیکن اس کی اقتصادی اور فوجی امداد میں اب $100 ملین کی کٹوتی کی گئی ہے، اور اس کی فوجی مالی معاونت کے لیے دیے جانے والے $200 ملین میں تاخیر کی گئی ہے۔ امریکی عہدیداروں نے اس پابندی کا پس منظر بیان کرتے ہوئے اس کا ذمہ دار انسانی حقوق کی بہتری یا شہری اور دوسری غیر حکومتی تنظیموں پر پابندیوں کو نرم کرنے میں ناکامی کو قرار دیا۔ قاہرہ کی وزارت خارجہ نے فیصلے پر سخت تنقید کی ہے اور دونوں ملکوں کو عشروں سے باندھے رکھنے والے اہم تعلقات کے لیے نقصان دہ قرار دیا۔ مصر نے وائٹ ہاؤس کے مشیر جیریڈ کوشنر کے دورے کو بھی منسوخ کر دیا، جو مصری وزیر خارجہ سام شکری سے ملاقات کے لیے مصر آ رہے تھے۔ امریکی وزیر دفاع جم میٹس نے جمعرات کے روز یوکرین کا دورہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس طاقت کے ذریعے اپنی بین الاقوامی سرحدوں کو تبدیل کر رہا ہے، اور جب تک ماسکو حکومت اپنا رویہ تبدیل نہیں کرتی، روس پر امریکی پابندیاں برقرار رہیں گی۔ میٹس یوکرینی صدر پیٹرو پوروشینکو سے کیف میں ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس میں خطاب کر رہے تھے۔ افغانستان میں امریکی فوج کے کمانڈر جنرل جان نکلسن نے کہا ہے کہ ٹرمپ حکومت کی افغانستان سے متعلق نئی پالیسی یہ ظاہر کرتی ہے کہ امریکہ خطے میں طویل عرصے تک سرگرم رہے گا۔ کابل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے جنرل نکلسن نے یہ بیان دیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔
صوبہ خیبر پختونخوا کا دارالحکومت پشاور، جہاں اکثر سینما ہالز طالبان کی دھمکیوں کے باعث اب شاپنگ مالز میں تبدیل ہو چکے ہیں، وہاں پر پہلی بار ایک بین الاقوامی معیار کی فلم کا پریمیئر ہوا۔ فلم کی کہانی روایتی محبت کے گرد گھومتی ہے، مگر ساتھ ہی اس میں سوشل میڈیا کے مضر اثرات کو بھی خوبصورتی سے عکس بند کیا ہے۔
پروجیکٹ پشاور بیسیکلی ایک سوشل کاز پہ بنائی گئی مووی ہے، کہ جس طرح سے سوشل میڈیا کو آج کل یوتھ موسٹ آف دا ٹائم یوز کر رہا ہے، تو کس طرح سے اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں اور اس کے تھرو کس طرح سے ٹریپنگ ہوتی ہے، تو اس بارے میں تھوڑا سا میں نے لکھنے کی کوشش کی ہے اور ایک یوتھ میں اویئرنیس کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے میں نے۔
فلم پشتو اور اردو کے علاوہ انگریزی اور ڈچ زبانوں میں بھی ریلیز ہو رہی ہے، جبکہ پاکستان کے بعد یہ فلم امریکہ اور برطانیہ میں بھی فلم بینوں کے لیے پیش کی جائے گی۔ پشاور میں سیکیورٹی حالات میں بہتری آنے سے سینما انڈسٹری کو ایک بار پھر خود کو منوانے کا موقع ملا ہے۔
ٹیررزم کی بات کی جائے تو آج کل تو میں نے دیکھا ہے کہ پشاور کے حالات ماشاءاللہ کافی اچھے ہو گئے ہیں، تو اتنا کوئی پرابلم یا ایشو مجھے نظر نہیں آیا، اور بس یہ کہوں گی کہ مجھے بہت زیادہ میں نے انجوائے کیا، خوشی ہوئی، اور اللہ کرے کہ یہ مووی اور لوگ بھی کافی پسند کریں اور انجوائے کریں اور بھی کامیاب ہوں۔
یہ ٹیلی فلم برطانیہ کے ایک ایسے کردار کے گرد گھومتی ہے جو کہ انٹرنیٹ پر پشاور کی ایک لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اور اسی کے لیے پشاور کا رخ کرتا ہے۔ ٹوریزم کارپوریشن خیبر پختونخوا نے مختلف زبانوں میں بنائی گئی اس فلم کے پریمیئر میں صبح بھر سے فیملیز کو بھی مدعو کیا تھا
کہ ایک ینگ ٹیلنٹ، ہم چاہتے ہیں ینگ ٹیلنٹ سامنے آئے، لوگوں کے سامنے آئے، کیونکہ ہمارے خاص کر کے پی کی مووی انڈسٹری بالکل ڈاؤن جا رہی ہے۔ تو لڑکے ہیں، انہوں نے کافی اچھی ایک مطلب ایک محنت کی تھی، تو ہم نے کوشش کی کہ ہم ان کی محنت کو لوگوں کے سامنے لے کر آئیں اور فیملیز کو ایک موقع فراہم کریں کہ فیملیز آئیں، اس جگہ پہ بیٹھیں، کلچر اپنا دیکھیں، کیونکہ اس مووی کے تھرو ہماری ایک ہسٹری بھی بتائی گئی ہے، ہماری تاریخی مقامات بتائے گئے ہیں، اولڈ بلڈنگز دکھائی گئے ہیں۔ تو ہمارا مقصد یہ تھا ان سب چیزوں کی پروجیکشن کرنا تھا۔
جینز فلمز اور ٹوریزم کارپوریشن کے تعاون سے بنائی گئی اس فلم کی عکس بندی پاکستان، کینیڈا اور برطانیہ میں کی گئی ہے۔ اس فلم کو دہشت گردی سے متاثرہ شہر پشاور کی سینما انڈسٹری کو دوبارہ بحال کرنے کی ایک کاوش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ عمر فاروق، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پاکستان میں صبح شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ پاکستان کے ایک تحقیقی ادارے کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کم سے کم 5 کروڑ افراد کو پینے اور استعمال کے لیے آلودہ پانی مل رہا ہے۔ پانی میں زہریلے مادوں کی سطح خطرناک حد تک بڑھتی جا رہی ہے۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیل دیں گے محمد اشتیاق۔
پاکستان میں پینے کے پانی میں زہریلے مواد آرسینک کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے، جس سے کروڑوں افراد کی صحت کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ یہ انکشاف عالمی ادارہ صحت ڈبلیو ایچ او نے پاکستان میں دستیاب پانی سے متعلق اپنی ایک تحقیقی رپورٹ میں کیا ہے، جو ایک سائنسی جریدے میں شائع ہوئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ڈبلیو ایچ او نے پاکستان کے مختلف علاقوں سے پانی کے 1200 نمونے حاصل کرنے کے بعد ان کا تجزیہ کیا۔ تجزیے کے نتائج سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پانی میں آرسینک مادے کی انتہائی زیادہ مقدار ہے، جس سے 5 سے 6 کروڑ افراد کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ آرسینک ایک ایسی دھات ہے جو گرم پانی میں حل ہو جاتی ہے اور اس کا ذائقہ بھی نہیں ہوتا، اور اس کی انتہائی کم مقدار بھی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ سرکاری ادارے پاکستان کونسل آف ریسرچ اینڈ واٹر ریسورسز کی ڈائریکٹر جنرل لبنہ بخاری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ عالمی ادارے کی اس رپورٹ سے قبل ان کا ادارہ بھی اپنی رپورٹوں میں یہ کہہ چکا ہے کہ صوبہ سندھ اور پنجاب کے مختلف علاقوں سے حاصل کیے گئے پانی کے نمونوں کے تجزیے سے معلوم ہوا تھا کہ پانی میں مضر صحت دھات آرسینک موجود ہے۔
اصل میں تو آرسینک ایک زہر ہے، جیسے ایک منرل ہوتا ہے، اگر تو آپ ایسی اس کو پیور حالت میں کھا لیں تو وہ، جیسے انہوں نے بھی بتایا ہو کہ ایک اونس کا 1/100 ہی کافی ہوتا ہے، لیکن کیونکہ یہ بالکل مائنیوٹ کوانٹیٹیز میں پھیل جاتا ہے، پایا جاتا ہے، یہ اسے کہتے ہیں پارٹس پر بلین۔ تو لانگ ٹرم ایکسپوجر، یعنی بہت عرصے تک، طویل مدت تک اگر ہم پانی پئیں گے تو ہمیں وہ جو مثانے کے کینسر، لنگس کی بیماریاں، اسکن کینسرز، دل کی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔
لبنہ بخاری نے کہا کہ ان کے ادارے کا کام تحقیقی نوعیت کا ہے اور تجزیوں کی بنیاد پر وہ متعلقہ اداروں کو سفارشات ہی بھیج سکتے ہیں۔
یہ ہمارے بار بار ان ایشوز کو اٹھانے سے اب واٹر کوالٹی بھی ایک ایسا ایشو بن گیا ہے کہ لوگ اس پہ بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں ہمارے علاقے کا پانی کیسا ہے۔ ہمیں اس کے اوپر ارجنٹلی کام کرنا ہے، جلدی کام کرنا ہے اور فوری کرنا ہے۔ ہر چیز کا خطرہ بڑھتا جائے گا اگر آپ یہ اس کو فار گرانٹیڈ لیں گے یا اس کو تھوڑا ڈیلے کریں گے، دیر کریں گے، تو مسائل بڑھتے جائیں گے۔
ماہرین کے مطابق پاکستان میں آلودہ پانی کی ایک بڑی وجہ ملک کے کئی علاقوں، خصوصاً شہروں میں پینے کے صاف پانی اور سیوریج لائنوں کا ایک دوسرے کے بہت قریب بچھایا جانا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق ملک میں سالانہ اربوں روپے آلودہ پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں پر خرچ ہوتے ہیں۔ صاف پانی کی دستیابی سے نہ صرف اسپتالوں میں مریضوں کا بوجھ کم ہوگا بلکہ صحت کے وسائل دیگر مریضوں کے علاج پر صرف ہو سکیں گے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بلوچستان کے حکام کا کہنا ہے کہ صوبے میں موجود بہت سے دہشت گرد گروپوں کے بین الاقوامی جرائم پیشہ گروہوں سے تعلقات ہیں اور ان کے ذریعے انہیں مہلک ہتھیار اور دیگر دھماکہ خیز مواد حاصل ہوتا ہے۔ کوئٹہ سے یہ ہے عبدالستار کاکڑ کی رپورٹ۔
بلوچستان میں ماہرین کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں نے اب خود کش حملوں اور دھماکوں کے ذریعے زیادہ سے زیادہ جانی اور مالی نقصانات پہنچانے کے لیے خطرناک آتشگیر مادوں یا بارود کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ شہری دفاع کے شعبہ بم ڈسپوزل کے ڈپٹی ڈائریکٹر رفو جان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ بلوچستان میں دہشت گردی کے لیے مختلف ممالک سے بارود دشوار گزار پہاڑی راستوں سے اسمگلرز لا رہے ہیں۔ اسمگلنگ کی روک تھام اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کوششوں سے اب تک ہزاروں ٹن مختلف قسم کا بارود برآمد کیا گیا ہے۔ ان اقدامات کی بدولت اب دھماکوں اور خودکش حملوں کا تناسب بھی کافی کم ہو گیا ہے، لیکن اب تخریب کاروں نے زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کے لیے ایک خطرناک آتشگیر بارود کا استعمال شروع کر دیا ہے، جو رواں ماہ کے دوران پشین بس اسٹاپ پر پاک فوج کے جوانوں کی گاڑی پر ہونے والے خودکش بم حملے میں بھی استعمال کیا گیا تھا۔
کچھ بارود وہ ہے جو بلاسٹ کے ساتھ ساتھ اس میں آگ لگنے کی صلاحیت براہ راست موجود ہے۔ زیادہ سے زیادہ نقصان کرنے کے لیے آج کل تخریب کار اس ٹائپ کے بم جو ہے یہ استعمال کر رہے تاکہ بلاسٹ کے بعد بھی مزید نقصان بھی ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں آتشگیر مادے۔ آتشگیر مادے بارود کے ساتھ ہائی ایکسپلوزیو کے ساتھ ملا کر بھی اور اکیلے میں بھی ہیوی بلاسٹ کر سکے ہو۔
بلوچستان میں اس سے پہلے 2016 میں فرنٹیئر کور کے اہلکاروں اور 2013 میں شیعہ ہزارہ برادری کے لوگوں پر ہونے والے خودکش حملوں میں بھی آتشگیر بارود استعمال کیا گیا تھا، جس سے کئی قیمتی جانیں ضائع ہو گئی تھیں۔ رفوجان کا کہنا ہے کہ بارود کی مختلف اقسام ہیں جن کے ساتھ دیگر خطرناک چیزوں کو ملا کر دہشت گرد طاقتور بم بناتے ہیں، اس لیے اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ بارود کے بارے میں سب سے پہلے انسداد اسمگلنگ، سیکیورٹی اداروں، فرنٹیئر کور، پولیس اور لیویز کے اہلکاروں کو تربیت اور عوام الناس کو آگاہی فراہم کی جائے تاکہ نقصانات کم سے کم ہوں۔ فرنٹیئر کور بلوچستان، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کہنا ہے کہ ہمسایہ ملک افغانستان سے ہر سال صوبے میں مختلف غیر قانونی راستوں سے لایا جانے والا سینکڑوں ٹن بارود برآمد اور بعد میں تباہ کر دیا جاتا ہے، تاہم افغانستان ان الزامات کی تردید کرتا رہا ہے۔ شورش پسندی اور بدامنی کے شکار اس جنوب مغربی صوبے بلوچستان میں بم ناکارہ بنانے کے شعبے کے ارکان کی تعداد 40 تھی، جن میں سے 7 اہلکار حالیہ چند برسوں میں اپنے فرائض کی ادائیگی کے دوران زندگی کی بازی ہار چکے ہیں اور 3 دیگر شدید زخمی ہونے کے بعد معذور ہو کر دوسروں کی مدد کے محتاج ہو گئے ہیں۔ رواں سال کے دوران بم ڈسپوزل کے عملے نے کوئٹہ اور دیگر علاقوں میں اب تک 8 خطرناک دیسی ساختہ بم ناکارہ بنائے ہیں۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
جنوبی چین میں طاقتور ہوائی طوفان میں 12 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جہاں شدید ہواؤں اور بارشوں نے ہزارہا لوگوں کو اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر دیا اور سیلابوں کے باعث نظام درہم برہم ہو گیا اور بجلی منقطع ہو گئی۔ میکاؤ کے علاقے میں طوفان ہاتھو سے 8 افراد ہلاک اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ پچھلے 50 سال میں اس جوئے کے مرکز کو نقصان پہنچانے والا یہ سب سے بڑا طوفان تھا۔ ہانگ کانگ میں بھی سیلابوں سے درجنوں افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ایک شہری کا کہنا تھا،
Yeah, this is a bigger one, see. Before 10 years ago, see, yeah. This is a bigger one. And the typhoon come from the diverted to Hong Kong, see. But also the high tides, see. So the waves are very big, see.
وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا فرق ہے 10 سال پہلے کے طوفان میں اور اس میں۔ یہ براہ راست ہانگ کانگ آیا ہے اور طوفانی لہریں بہت بڑی ہیں۔ تمام بار کا علاقہ سمندری تفریگاہیں اور تمام کشتیاں ڈوب گئی ہیں۔ چینی عہدیداروں نے خبر رساں ادارے سنہوا کو بتایا کہ 4 افراد یہ صوبے گانگ دوانگ میں ہلاک ہوئے، جہاں تقریباً 20 لاکھ افراد بجلی سے محروم ہو گئے اور پروازوں اور ٹرینوں کا نظام متاثر ہوا۔ امریکہ کا خلائی پروگرام حالیہ برسوں میں وسیع تر کاروباری مفادات کی اعانت کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ کمپنیاں خلائی کاروبار میں شامل ہو رہی ہیں۔ نینوریکس ایک ایسی ہی امریکی کمپنی ہے جو دنیا بھر سے خلا کے لیے سائنسی تجربات حاصل کرتی ہے۔ اسی کمپنی نے حال ہی میں چین سے ایک صارف کے ساتھ ایک تاریخ رقم کی۔ ہیوسٹن سے وائس آف امریکہ کی الزبتھ لی کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چلانی۔
خلا میں ایک پوسٹ آفس یا پھر ڈاک خانے کا تصور کیجیے. یہی کام ہے نانو ریکس کا. یہ ایک خلائی کمپنی ہے جو ہیوسٹن میں ناسا کے جانسن اسپیس سینٹر کے قریب واقع ہے. نانو ریکس دنیا میں کسی بھی شخص سے معاوضہ لے کر اس کے سائنسی تجربے کو اس ڈاک خانے کے باکس میں پہنچا سکتی ہے جو بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر نصب کیا گیا ہے.
Democratizing access to space. It's really important to me that we involve as many nations.
NanoRacks ke chief executive Jeffrey Member keh rahe hain ki hum khala tak rasai ko aasan bana rahe hain. Mere liye ye waqiatan aham baat hai ki hum mumkina taur par zyada se zyada mulkon ko apne saath shamil kare. Vietnam ki university se lekar mashriqi Europe aur Peru ke idaron se NanoRacks ne 30 ملکوں میں صارفین کی مدد کی ہے کہ وہ ان کے تجربات یا پھر سیٹلائٹس کو خلا تک پہنچا سکیں. نینو ریکس نے بتایا کہ حال ہی میں ایک صارف نے ان سے رابطہ کیا جن کا تعلق بیجنگ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سے ہے اور انہوں نے اپنی نوعیت کا ایک تجربہ کرتے ہوئے تاریخ ہی رقم کر دی. نینو ریکس نے بتایا کہ چین کو بھی بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر شامل ہونا چاہیے.
NanoRacks
میں ٹیکنالوجی شعبے کے سربراہ مائیکل لوئس کہتے ہیں کہ وہ ڈی این اے پر تجربہ کر رہے ہیں کہ خلا میں کشش ثقل کے فقدان کے باعث اس میں کیسے اور کیوں کر تبدیلی آ جاتی ہے. لیکن بین الاقوامی خلائی اسٹیشن تک اس چینی تجربے کو لے جانا پیچیدہ تھا کیونکہ امریکہ کا وفاقی قانون چین کے ساتھ ناسا کے براہ راست کام کرنے کی ممانعت کرتا ہے.
First we brought it to the Obama administration. They were very concerned that there was no tie to the
NanoRacks ke chief executive Jeffrey Member kehte hain ki pehle humne is mamle ko Obama intizamiya ke daur mein uthaya. Wo is bare mein tashweesh ka shikar the ki People's Liberation Army ke sath kisi tarah ka koi taluq nahi. NanoRacks ko 2 saal ke baad amreeki qanoon saazon ki aur bain ulaqwami khalai station ke arkan ki taraf se kuch sharton ke sath manzoori hasil ho gayi.
We had to make sure that there was no technology transfer, no IT connection to the space station.
NanoRacks میں ٹیکنالوجی شعبے کے سربراہ مائیکل لوئس کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ کسی بھی نوعیت کی ٹیکنالوجی کی منتقلی نہ ہو سکے اور خلائی اسٹیشن کے ساتھ آئی ٹی کا کوئی رابطہ بھی نہ ہو. ہمارے پاس اس کا ایک بہتر حل موجود تھا. ہم نے اس منظوری کے ساتھ شرطوں کو قبول کیا کہ ہم اس بات کو یقینی بنا لیں گے کہ ہم اس تجربے کو الگ سے پلگ ان کریں اور اپنے مواد کے اعتبار سے بھی اس کا کوئی تعلق نہ ہو. ہم نے اپنے ڈیٹا کیبل کا رابطہ منقطع کر دیا اور صرف اسی تجربے کے لیے پاور فراہم کرتے رہے. NanoRacks اور ناسا کا کہنا ہے کہ چین کا یہ الگ تھلگ تجربہ 3 ہفتے تک خلا میں جاری رہا اور پھر واپس اسے زمین پر لایا گیا.
On the science side, a lot of us scientists would welcome the partnerships.
رائس اسپیس انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ڈیوڈ الیگزینڈر کہتے ہیں کہ جہاں تک سائنس کا تعلق ہے ہم میں سے بہت سے سائنسدان ساجداری اور شراکت کا خیر مقدم کرتے ہیں. باقی امور کے بارے میں ہمیں غور نہیں کرنا ہوتا. چین کا بیشتر خلائی پروگرام فوج کے ذریعے کیا جاتا ہے. امریکہ میں خلا ایک بڑے کاروبار کی شکل اختیار کر رہا ہے.
There's been a shift of federal funding into more of this commercial space transportation program.
رائس خلائی ادارے کے ڈائریکٹر ڈیوڈ الیگزینڈر کہتے ہیں کہ اس نوعیت کے کاروباری خلائی ٹرانسپورٹیشن پروگرام کے لیے وفاقی فنڈنگ کے طریقہ کار میں کچھ تبدیلی ہوئی.
You can't do deep space exploration alone.
NanoRacks کے چیف ایگزیکٹو جیفری ممبر کہتے ہیں کہ آپ خلا کو اکیلے کھوج نہیں سکتے. امریکی حکومت اسے امریکہ کے نجی شعبے کے بغیر نہیں کر سکتی اور امریکہ اسے اپنے بین الاقوامی ساتھیوں کے بغیر بھی نہیں انجام دے سکتا. اس پر بہت سے اخراجات اٹھتے ہیں اور اس کا دورانیہ بھی لمبا ہوتا ہے. NanoRacks جیسے کاروباری ادارے خلائی پروگراموں میں عالمگیریت کے عامل کو مستقبل قرار دیتے ہیں. بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
شارلٹسویل میں یونیورسٹی آف ورجینیا میں طلباء تعطیلات کے بعد واپس آ گئے ہیں اور ان میں سے کسی کو کبھی بھی یہ توقع نہیں ہوگی کہ ان کی یونیورسٹی پرتشدد ریلیوں کی وجہ سے جن میں خاتون کی جان گئی جو وہاں نسل پرستی کے خلاف احتجاج کر رہی تھیں ملکی اور بین الاقوامی شہ سرخیوں کا موضوع بنے گی. طلباء اور والدین نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ شہر اور یونیورسٹی دونوں کو تمام لوگوں کے لیے محفوظ بنائیں گے. سلاتس کا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منصر.
شارلٹسویل میں ہلاکت خیز تشدد نے پورے ملک کو صدمہ پہنچایا اور طلبا یونیورسٹی آف ورجینیا میں، جسے عرف عام میں یو وی اے بھی کہتے ہیں، داخلے سے ہچکچانے لگے. ملیا ویلنٹائن جیسے اقلیتی طلبہ خاص طور سے پریشان ہیں. وہ کہتی ہیں یہ واقعات بجائے خود خوف زدہ کر دینے والے ہیں، مگر یونیورسٹی نے کوششیں کی ہیں کہ اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے طلبہ خوف زدہ نہ ہوں. یوسف بیگ کا تعلق ہیوسٹن ٹیکسس سے ہے اور وہ ایک مسلمان ہیں. پورا ہفتہ مجھے اسکول کے تقریباً ہر شعبے سے ای میلز آتی رہیں کہ وہ ایسے کسی نظریے کی حمایت نہیں کرتے. ان کی والدہ حمیرہ ہاشمی ان کے ساتھ شارلٹس ویل آئی ہیں. انہوں نے اس بات پر مایوسی کا اظہار کیا کہ ایسا تشدد اس شہر میں ہوا جسے ان کے گھر والے محفوظ سمجھتے تھے. یہ بہت زیادہ خوفزدہ کر دینے والی بات ہے کہ ایسی چیزیں اب بھی امریکہ میں ہوتی ہیں، مگر پھر بھی امریکہ کی بہترین یونیورسٹیوں میں سے ایک میں داخلے کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دینے کے لیے ملیا نے بہت محنت کی. ان کے والد کہتے ہیں اس نے یہاں یو وی اے میں داخلے کے لیے بہت محنت کی اور اس کا حق ہے کہ اسے جہاں وہ جانا چاہتی ہے اس کا موقع ملے. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ پرتشدد ریلی گمراہی تھی جس کا دوبارہ اظہار نہیں ہونا چاہیے. یوسف بیگ کا کہنا ہے کہ امریکہ میں 9/11 کے بعد مسلمان نظروں میں آئے تھے، مگر وقت کے ساتھ یہ ٹھیک ہو گیا، مگر اب اس عدم رواداری کی نئی لہر کے ساتھ ان میں پھر تشویش پیدا ہو گئی ہے. خضر خان جو اس وقت خبروں میں نمایاں ہوئے جب انتخابی مہم کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مسلمانوں کے امریکہ میں داخلے پر پابندی کی تجویز کی، انہوں نے مخالفت کی. خان کا بیٹا امریکی فوجی تھا اور عراق کی جنگ میں کام آیا.
My son, Captain Humayun Khan, is son of University of Virginia. He studied here. He commissioned here. He learned all the principles.
وہ کہتے ہیں میرا بیٹا کیپٹن ہمایوں خان یونیورسٹی آف ورجینیا کا بیٹا تھا. اس نے یہاں تعلیم پائی، یہاں کمیشن حاصل کیا، اس نے تمام اصول سیکھے، اس نے اس شہر اس یونیورسٹی میں جمہوریت کی اور آئین کی تہذیب سیکھی. خان امریکیوں کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ امریکی اقدار کے لیے لڑنا قابل قدر ہے، اقدار جن کا تعلق آزادی، جمہوریت اور سب کے لیے یکساں حقوق سے ہے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
مصر میں جامعہ الازہر اسلامی شریعت کا ایک مقتدر ادارہ خیال کیا جاتا ہے. جامعہ اس بات کی کوشش میں مصروف ہے کہ اسلام کا ایک جدید تصور پیش کیا جائے تاکہ داعش اور القاعدہ اور دوسرے عسکریت پسند گروپ کی جانب سے اسلام کی پرتشدد تشریح کا توڑ کیا جا سکے. قاہرہ سے ایڈورڈ یرانیان کی رپورٹ کے تفصیل رضی احمد رضوی کی زبانی.
مصر میں عسکریت پسند دہشت گردوں نے تباہی و بربادی کا ایک خونریز سلسلہ چھوڑا ہے. گرجا گھروں کے اندر اور دوسری جگہوں پر بموں کے مہلک حملوں میں بہت سی بے گناہ جانیں ضائع ہو چکی ہیں، جن کے بعد حکومت نے ایسی انتہا پسند مذہبی شخصیتوں کی مذمت کی ہے جو خون خرابہ اور تشدد کا پرچار کرتے ہیں. سخت موقف رکھنے والے علماء مثلا اسلام پسند شیخ یوسف القرادابی پر ایسے فتوے جاری کرنے کا الزام لگایا جاتا ہے جن میں پولیس، فوجی افسران اور عیسائیوں کو جان سے مارنے کی کاروائیوں کو درست قرار دیا گیا ہے. تاہم قرادابی کا کہنا ہے کہ وہ بے گناہ ہیں. اسلام پسندوں نے اس کے بعد سے، جب جولائی 2013 میں اسلام پسند صدر محمد مورسی کو ان کے عہدے سے ہٹایا گیا ہے، تشدد میں اضافہ کر دیا ہے. ان کے بہت سے حامیوں کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے اور بعض پر تشدد کی کاروائیوں کے الزام میں مقدمے چلائے گئے ہیں. مصر میں الازہر یونیورسٹی سے منسلک اعلی مذہبی اتھارٹی شیخ احمد طیب کہتے ہیں کہ ایسے مذہبی رہنما جو تشدد کا پرچار کرتے ہیں انہیں بحیثیت مجموعی اسلام کی تشریح کا حق نہیں ہے.
فليس الاسلام دين ارهاب.
Islam must not be considered a terrorist religion just because of a few of its followers have hijacked some of it.
اسلام کو ایک دہشت گرد مذہب نہیں سمجھنا چاہیے محض اس لیے کہ اس کے چند ایک ماننے والوں نے اس کی بعض تحریروں کو ہائی جیک کر لیا ہے اور بے گناہ لوگوں کو ہلاک کرنے اور ان کا خون بہانے کے لیے ان کی غلط تشریح پیش کرتے ہیں. مصر کے صدر عبد الفتح السیسی نے بھی کہا ہے کہ اسلام کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ بنایا جانا چاہیے تاکہ اس کا یہ امیج نہ ابھرے کہ وہ پرتشدد مذہب ہے. انتہا پسندوں کا توڑ کرنے کے لیے ایک کوشش کے طور پر الازہر سے منسلک علماء قاہرہ کے میٹرو میں ایک فتویٰ بوتھ میں مسافروں کو مذہبی نوعیت کے مشورے دیتے ہیں. یہ ایک نیا طریقہ ہے جو انہوں نے اپنایا ہے. شیخ محمد زکی نے جو الازہر میں سب سے اعلیٰ عالم ہیں وائس آف امریکہ کو بتایا کہ جبکہ اسلام کے بنیادی عقائد تو تبدیل نہیں کیے جا سکتے لیکن اس کا امیج یا اس کی جدید تشریح لوگوں کی روزمرہ زندگی سے ہم آہنگ ہونی چاہیے. ہر نئی نسل اسلام کے تعلیمات سے بہرہ مند ہوتی ہے جن میں بدستور تبدیلی نہیں لائی جا سکتی اور وہ ویسے ہی ہیں جیسا کہ خدا نے بھیجا ہے لیکن ان میں اتنی ہی لچک ہے جیسے کہ درخت کی کسی شاخ کی نئی کونپلیں. حالیہ برسوں میں الازہر نے انتہا پسند علماء کو خاموش کرنے کے لیے سخت اقدامات کیے ہیں اور انہیں ایسی مساجد میں جن پر ان کا کنٹرول ہے وعظ کرنے سے روک دیا ہے. تاہم شیخ محمد زکی نے اس جانب توجہ دلائی ہے کہ ایسے ذرائع ابلاغ کے خلاف بھی تعزیرات عائد کی جانی چاہیے جو ان کے پیغامات کو نشر کرتے ہیں. رضی احمد رضوی, اردو, وی او اے, واشنگٹن.
ٹرمپ انتظامیہ کی نئی افغان پالیسی میں دہشت گردی کا خاتمہ اولین ترجیح قرار دیا گیا ہے. تاہم صدر ٹرمپ کا نظریہ یہ ہے کہ افغانستان میں نیشن بلڈنگ امریکہ کی ذمہ داری نہیں, اس کا بوجھ افغان حکومت اب خود اٹھائے. تعمیر و ترقی کے شعبے میں امریکہ کی امداد کم ہوگی تو اس سے زمینی صورتحال کیا ہوگی؟ اس موضوع پر ٹیلی ویژن پروگرام ویو 360 کی میزبان سارا زمان نے بات کی. تحقیقی ادارے یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس کی افغان نژاد محقق بلقیس احمدی سے, وہ کیا کہتی ہیں آئیے سنتے ہیں.
ٹرمپ انتظامیہ کی افغان پالیسی میں دہشت گردی کا خاتمہ اولین ترجیح قرار دیا گیا ہے لیکن ملک میں امن کے لیے سیاسی اور معاشی استحکام کی اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. تاہم صدر ٹرمپ کا نظریہ یہ ہے کہ افغانستان میں نیشن بلڈنگ امریکہ کی ذمہ داری نہیں, اس کا بوجھ افغان حکومت اب خود اٹھائے. تعمیر و ترقی کے شعبے میں اگر امریکہ کی امداد کم ہوتی ہے تو اس سے زمینی صورتحال کس طرح متاثر ہوگی, اس پر ہم بات کریں گے واشنگٹن کے تحقیقی ادارے یونائیٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس کی بلقیس احمدی سے. بلقیس, ویلکم ٹو ویو 360. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ہم نے اسپیچ سنی اور ایک امریکن ووٹر کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو یہ بات ٹھیک لگتی ہے کہ امریکہ کے بجائے اب افغانستان خود اپنی ریسپانسبلٹی اٹھائے. توقع تو ٹھیک ہے لیکن کتنی ریئلسٹک ہے یہ کہ افغان حکومت واقعی اب نیشن بلڈنگ کی ریسپانسبلٹی خود اٹھا سکتی ہے؟
The military strategy that President Trump announced the other day is important for the stability of Afghanistan. It also talks about, although he said that we are not in nation building business, but this is not new.
So بلقیس کا یہ کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ نے جو پالیسی پیش کی اور کہا کہ امریکہ نیشنل بلڈنگ کے کام میں نہیں ہے, وہ صدر اوباما کی جو اپروچ تھی اس سے کوئی بہت زیادہ مختلف نہیں, لیکن اب افغان حکومت کو زیادہ زور دینا ہوگا کہ ریاستی اداروں کو مزید مضبوط بنایا جائے, مزید ٹرانسپیرنٹ بنایا جائے. بٹ ہاؤ دیٹس گوئنگ ٹو ہیپن, دیٹ ہیز آلویز بین اے چیلنج. بٹ بفور وی ٹاک اباؤٹ دی افغان گورنمنٹ اٹ سیلف, رائٹ ناؤ اباؤٹ 40% آف افغان اکانومی از بیسڈ آن یو ایس اے. 40% جو اکانومی ہے اس کا انحصار تو امریکہ کی امداد پر ہے. آنے والے دنوں میں جب امریکن سپورٹ, فائنینشیل سپورٹ ان پروجیکٹس کے لیے اگر کم ہوتی ہے, یو ایس اے آئی ڈی کا بجٹ پروپوز تو یہی ہے کہ اس میں کٹس ہوں گے, میجر کٹس ہوں گے, تو جب یہ کٹس ہوں گے تو آپ کے خیال میں جو پروجیکٹس وہاں پہ چل رہے ہیں جن پہ لوگ ڈپینڈ کرتے ہیں ان کا فیوچر کیا ہوگا, اور جب یہ پروجیکٹس خطرے میں پڑیں گے تو کیا ملٹنسی کے خلاف فائٹ بھی خطرے میں پڑے گی یا نہیں؟
I was actually glad to see that President Trump said, I quote here, he said, military alone cannot solve the Afghanistan problem. Mm-hmm. And he did mention economic and diplomatic interventions in
Afghanistan. Right, he mentioned it. But میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جو ریالٹی ہے اس میں تو یہ ہے کہ بجٹ کٹس آنے والے ہیں یو ایس اے آئی ڈی کے لیے بھی, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لیے بجٹ کٹس پروپوزڈ ہیں جو مجوزہ بجٹ ہے. تو جب یہ ریالٹی وہاں اپلائی ہوگی تو پالیسی سے ریالٹی کے درمیان کا گیپ کیسے ختم ہوگا, لوگوں کی لائف کیسے متاثر ہوگی افغانستان میں, یہ میں جاننا چاہتی ہوں.
Well, definitely, if economic aid is cut to Afghanistan, it will negatively impact the lives of many Afghans inside Afghanistan.
کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے ملٹنسی بڑھ سکتی ہے؟
I do believe, and I try to interpret Mr. Trump's remarks the other day, that there will be economic aid to Afghanistan and there will be political settlement and diplomatic intervention in Afghanistan.
تو بلکہ اس کو امید ہے کہ صدر ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹس کے باوجود سفارتی لحاظ سے بھی اور معاشی لحاظ سے بھی امریکہ کی امداد جاری رہے گی.
So now it's up to the three countries to make it work in an effective way, so all three countries and nations think about their own best interests and also the stability of Afghanistan. Just as I said, when Afghanistan is not stable, Pakistan is not going to be stable.
Bilkis Ahmadi, thank you so much for your time and for your insight.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
کولمبیا کے اپنے حالیہ دورے میں نائب صدر مائک پینس وہاں کے لوگوں کے لیے ایک اہم پیغام لے کر گئے. امریکہ کولمبیا کے ساتھ کھڑا ہے اس لیے کہ ہماری سلامتی اور ہماری خوشحالی کا ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے. ہمارے مفادات ایک جیسے ہیں, ہماری اقدار ایک ہیں, اور آزادی کا پیدائشی حق ہمارے دونوں عوام کے لیے ہے. کولمبیا کی حکومت اور کولمبیا کی انقلابی مسلح افواج یا فارس نے گزشتہ برس ایک معاہدے پر دستخط کیے جس سے مغربی نصف کرۂ ارض میں طویل عرصے سے جاری تنازع کا خاتمہ ہوا. کولمبیا کو اب اس امن کو مستحکم کرنے کا چیلنج درپیش ہے. نائب صدر پینس نے کہا کہ اس امن کو سب سے بڑا خطرہ بنیادی ڈھانچے, بنیادی خدمات اور جنگ سے متاثرہ علاقوں میں قانون کی حکمرانی کی غیر موجودگی سے ہے, جس کی بنا پر مجرمانہ سرگرمیوں کو پناہ مل رہی ہے. اس کے علاوہ منشیات اور تشدد کا مسئلہ بھی درپیش ہے. ان مسائل کو حل کرنے کے لیے امریکہ کولمبیا کے ساتھ شراکت کاری جاری رکھے گا. اس سال امریکہ اور کولمبیا کے درمیان تجارت کے فروغ کے معاہدے کو 6 سال پورے ہو جائیں گے. اس معاہدے سے دونوں ملکوں میں روزگار اور مواقع پیدا ہوئے ہیں. لاطینی امریکہ میں کولمبیا امریکہ کا تیسرا سب سے بڑا تجارتی شریک کار ہے, اور صرف سن 2016 میں دونوں ملکوں کے درمیان سامان کی دو طرفہ تجارت کا حجم تقریباً 27 ارب ڈالر تھا. امریکہ اقتصادی تعاون اور ترقی کی تنظیم میں شرکت کے لیے کولمبیا کی خواہش کی حمایت کرتا ہے. اس حمایت کے اظہار کے طور پر امریکہ نے اعلان کیا کہ وہ اس نصب العین کے حصول میں تکنیکی اعانت کے طور پر $20 لاکھ تک کی رقم مہیا کرے گا. مسٹر پینس نے کہا کہ اس تمام پیش رفت کے باوجود ہماری سب سے بڑی تشویش کوکین کی پیداوار ہے. کوکین کی پیداوار میں ڈراما اضافہ ہے جو فی الوقت کولمبیا میں اپنی بلند ترین سطح پر ہے. بدتر ہوتے ہوئے بحران کا تقاضا ہے کہ تیزی سے اقدامات کیے جائیں تاکہ ہمارے دونوں ملکوں کے لوگوں کو تحفظ حاصل ہو سکے. منشیات کی تجارت تشدد, جرائم اور بدعنوانی کا ایک ذریعہ ہے, اور اس کی سزا کولمبیا کے لوگوں کو بھگتنی پڑتی ہے. اور امریکہ میں غیر قانونی منشیات نے بچوں میں زہر پھیلا دیا ہے, خاندانوں کو ٹوٹ پھوٹ کا شکار کر دیا ہے, اور بہت سی برادریوں کو تباہ کر دیا ہے. امریکہ ملک میں غیر قانونی منشیات کی طلب پر توجہ جاری رکھے گا, جس کے لیے سرحدوں کو محفوظ بنایا جائے گا. اندرون ملک قانون کا نفاذ ہوگا, اور خطرناک مجرموں, مجرمانہ ٹولوں کے ارکان اور امریکہ کی سڑکوں اور گلیوں سے منشیات کے ڈیلرز کا خاتمہ کیا جائے گا. نائب صدر پینس نے کہا کہ کولمبیا لاطینی امریکہ کے مستقبل کا مظہر ہے. وہ آزادی, سلامتی اور خوشحالی کا مستقبل ہے, اور امریکہ آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہوا ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر آڈیس ریکس۔ خالد حمید آپ سے اجازت چاہتا ہے، اللہ حافظ۔